السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 8 دسمبر 2017 گونڈل کی سرزمین پر حضور اشرف الفقہا کا خطاب نایاب ہونے جا رہا ہے، اسے ہم اور آپ سماعت کریں گے.
سڑک جائیے، قرآن مجید میں ہے، لا فی لہم نفس رہو فی مجالس. جب تم سے کہا جائے مجلس میں جزا کشادہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں جزا کشادہ
کرو.
یہ اسلام کا اعلان ہے ماشاء اللہ. بہت بڑا افسر کارن، سردی کا زمانہ ہے، قریب قریب بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کے لیے ہم ہیٹر بن جائیں گے.
جی بے شک، سبحان اللہ.
لگانے کی ضرورت نہیں، ایمان کی گرمی سب کے اندر ہے. تھوڑا تھوڑا آپ نے بہت سارے کھائیں، میں تو عرض کرتا ہوں میں آپ کا مہمان ہوں، آپ میرے میزبان ہیں. اسلام کا حکم ہے کہ مہمان کی بات ماننی چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکرم الضیوف، تم اپنے مہمانوں کی عزت کیا کرو. یہ بھی ایک عزت ہے کہ مہمان جب کہے کچھ تو اسے آپ فالو کریں. ماشاء اللہ، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. حضور تاج شریعہ دامت برکات عمر قرصیہ کا ایک شعر ہے, بہت اچھا شعر ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
وہ فرماتے ہیں, آب و گل میں نور کی پہلی کرن, آب و گل میں نور کی پہلی کرن, جان آدم جان حوا آپ میں.
سبحان اللہ سبحان اللہ.
لیکن انسان کی جو حقیقت ہے, انسان کی حیات اور زندگی کی جو رونقیں کائنات میں بڑھی ہیں, اس کی بہترین عکاسی ہے. فرماتے ہیں, آب و گل نے, آپ کہتے ہیں پانی کو اور گل کہتے ہیں مٹی کو, آب و گل میں نور کی پہلی کرن, پانی اور مٹی میں نور کی پہلی کرن, یہی ہمارا عقیدہ ہے. جب اللہ تعالی نے چاہا کہ دنیا کو آباد کروں تو فرشتوں کو حکم دیا, جاؤ دنیا میں جتنے رنگ کی مٹی ہے, کالی مٹی, سرخ مٹی, سفید مٹی, بھوری مٹی, بہت سے پرکار کی مٹی اس دنیا میں پائی جاتی ہے, ہر رنگ کی مٹی ایک ایک مٹھی لے کر آؤ. فرشتے چلے, ان کو ساری زمین کا نقشہ معلوم تھا, کہاں ایسی مٹی ملتی ہے وہاں سے مٹی اٹھا کر لائے. پھر رب العالمین نے حکم دیا کہ اس مٹی کو پانی سے گوندھو, پھر جنت کے پانی سے وہ مٹی گوندھی گئی, اور گوندھنے کے بعد اسے رب العالمین نے اپنی تجلیات کی گرمی سے اسے سکھایا, گرمی سے وہ سوکھی, اور سوکھنے کے بعد پھر اس کو پروردگار عالم نے اس گیلی مٹی کے سوکھے ہوئے حصے سے حضرت آدم علیہ السلام کا وجود تیار کیا. جب ایک پتلا تیار ہو گیا, خوبصورت آنکھ, پیشانی, ہاتھ اور پاؤں, مٹی کا ایک ڈھانچہ پڑا ہوا ہے, پروردگار عالم فرماتا, ونفخت فیہ من روحی, پھر میں نے اپنی طرف سے اس کے اندر روح پھونکی. جب یہ روح آدم علیہ السلام کے بدن میں جانے لگی تو یہاں تک سینے تک آئی تھی اور پلٹ کر کے باہر نکل گئی. اللہ نے فرمایا, ادخلی فی جسد آدم, آدم کے جسم میں داخل ہو جا. اللہ کا حکم تھا, داخل ہوئی لیکن واپس ہو گئی. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا, اے روح واپس کیوں ہو گئی؟ تو عرض کیا, مولا مجھے تو نے عالم نور میں رہنے کا حکم دیا تھا اور میں عالم نور کی ہوں, میرا وجود نورانی ہے. جب میں آدم علیہ السلام کے جسد پاک میں داخل ہوئی تو اندھک مجھے اندھیرا لگا, اور اندھیرے سے میں گھبرا گئی. میری جگہ نور کی ہے اور یہاں کثیف ہے, اندھیرا ہے. میں گھبرا کر باہر نکل گئی, یا اللہ میں وہاں کیسے رہوں؟ حضرت آدم کے بدن میں روح جانے سے گھبرا رہی ہے. جبریل کو حکم دیا, اے جبریل میں نے ساری کائنات سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو
سبحان اللہ
عرش کے نیچے نورانی تنویر کے اندر سبحان اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. اس نور کو اتارو اور پیشانی آدم میں سجا دو.
سبحان اللہ.
حضرت آدم علیہ السلام اس نور کی قندیل کو اتار کر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام قندیل کو اتار کر اور اس نور محمدی کو پیشانی آدم نے سجا دیا. سجانے کے بعد پھر اللہ تعالی نے فرمایا اے روح اب آدم کے بدن میں چلی جا. جب گئی تو اسے ایسا سکون ملا
کرنے
کے لیے تیار نہیں, اور حضرت آدم زندہ ہو کر بیٹھے اور آپ کو سب سے پہلے چھینک آئی, اور جب چھینک آئی تو آپ کی زبان سے پہلا کلمہ نکلا الحمدللہ. فرشتے موجود تھے, جب انہوں نے الحمدللہ کا نغمہ سنا تو فرشتے جھوم کر آدم علیہ السلام کے الحمدللہ کا جواب دیا یرحمک اللہ, اللہ تم پر رحم کرے. یہی ہمارے شریک کا سوال ہے اور سننے والے کا وہ جواب ہے. ابھی میرا یہ توفیق نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے. راج الشریعہ فرماتے ہیں اس مٹی کے اندر پہلی کرن جو نور کی پہنچ ہے وہ
سبحان اللہ
بے شک
آب و گل میں نور کی پہلی کرن
جانے آدم.
اور جب یہ پہلی کرن جسد آدم پر پڑی ہے تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جانے ہوا
بے شک
یہ جان تو آدم علیہ السلام کی جانے کے لیے تیار نہیں تھا بدن میں. مصطفیٰ کا نور آیا تب یہ بدن میں گئی. مطلب یہ ہوا کہ روح بدن آدم سے محبت اس لیے کر رہی ہے کہ اس بدن آدم میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جگمگا رہا ہے. آدم علیہ السلام کی دراصل جان وہی نور اول ہے. اس لیے فرمایا کہ جان آدم
بے شک
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء.
بے شک
اے لوگو ڈرو اپنے اس پروردگار سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا.
بے شک
وہ پہلی جان کون سی ہے؟ وہ ہے جانی آدم علیہ السلام. وہ خلق منہا زوجہا اور پھر اسی ایک جان سے اس کا جوڑا اس کی بیوی پیدا.
سبحان اللہ
نور مصطفیٰ کا صدقہ جانے آدم ہے, اور جانے آدم کا صدقہ جانے ہوا ہے.
بے شک
جانے آدم کا صدقہ جانے ہوا ہے. حضرت آدم تنہا تھے, تنہائی محسوس ہوتی رہی. میری بیوی گیری کا کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے. رب العالمین اس دل کی بے چینی کو جان رہا تھا. اس نے ایک دن آدم علیہ السلام کے اوپر غنودگی کی کیفیت تاری کر دی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سینہ چاک کرو، آپریٹ کرو، اور بائیں طرف کی ایک پسلی کی ہڈی جو ٹیڑھی ہوتی ہے نکالو۔ وہ ہڈی کاٹ کر نکالی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہڈی سے ارشاد فرمایا، اے ہڈی ہوا بن جا۔ اتنا کہا تو ایک خوبصورت عورت تیار ہو گئی۔ رب العالمین کو اور زیادہ ضرورت نہیں ہے، وہ ضرورت سے پاک ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے،
بے شک
جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو صرف اتنا فرماتا ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔
بے شک سبحان اللہ،
حسن و جمال کی پہچان حوا کی شکل میں سامنے جلوہ گر ہیں، غنودگی کی کیفیت حضرت آدم سے ہٹی، ہاں کھلی تو دیکھا کہ آج جنت میں میری جیسی ایک انسانی صورت اور نظر آ رہی ہے۔ حضرت آدم نے چاہا ملاقات کروں، ارشاد فرمایا، مہ یا آدم، اے آدم رک جاؤ، ابھی تمہارا نکاح اس سے ہوگا، یہ تمہاری بیوی ہے۔ حضرت آدم کا نکاح جنت کے فنکشن ہال میں رب نے کیا، فرشتے نکاح رہے اور نکاح کے گواہ ہوئے۔ حضرت آدم خوش ہو گئے، بیوی حضرت حوا، دولہا حضرت آدم، فنکشن ہال جنت، گواہ جبریل میکائیل، نکاح کو جوڑنے والا رب العالمین۔ کتنا شاندار نکاح ہوا ہے۔ پھر حضرت آدم نے چاہا کہ ملاقات کرے، نکاح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم، اے آدم رکو، ابھی ملاقات مت کرو، پہلے ہی اپنی بیوی کا مہر ادا کرو۔ حضرت آدم نے پوچھا، میری بیوی کا مہر کیا ہے؟ اس زمانے میں نہ روپیہ تھا، نہ یورو تھا، نہ پاؤنڈ تھا، نہ ڈالر تھا، نہ بنگلہ دیش کا ٹکا تھا، کیسے مہر ادا کیا جائے؟ عرض کیا، مولا میں اپنی بیوی کا مہر کیسے ادا کروں؟ تو رب نے فرمایا، تمہاری نسل سے آخری زمانے میں میں اپنے محبوب کو بھیجوں گا جن کا نام احمد اور محمد ہے۔ اس روایت کو بہت سے محدثین نے نقل کیا ہے، خاص طور سے حضرت عبدالحق محدث چہلوی نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 21 مرتبہ پڑھا۔ جب یہ پڑھ لیا تو ملنے کی اجازت رب العالمین نے دی۔ اور بھی تفصیل ہے، اتنا سمجھ لو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے صلاۃ و سلام پڑھا کب؟ نکاح ہونے کے بعد۔ پھر دونوں سے ملاقات ہونے کی رب نے اجازت دی، اور جب میاں بیوی ملے ہیں جبھی یہ سب جلوہ نظر آ رہا ہے۔ انسان اور مانو جاتی کی دنیا آباد ہوئی ہے۔ مجھے کہنے دیجیے، ساری انسانیت پر صلاۃ و سلام کا احسان ہے۔ اگر صلاۃ و سلام نہ پڑھا جاتا تو دنیا میں آ کر حضرت آدم و حوا کو ملنے نہ دیا جاتا، اور جب میاں بیوی نہ ملتے تو انسان کا وجود کہاں سے ہوتا؟ یہ احسان ہے نبی کے نور کا، نبی کے صلاۃ و سلام کا۔ اور اسی لیے تاجسلیہ فرماتے ہیں کہ آپ و گل میں نور کی پہلی کرن، جانے آدم، جانے ہوا آپ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آدم علیہ السلام کی بھی جان ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بھی جان ہے. ان دونوں کی جان دو معنی میں آتا ہے، ایک روح کے معنی میں اور جان ایک محبوب کے معنی میں آتا ہے. کہتے اپنے محبوب کو او میری جان. مائی ڈارلنگ تو انگریزی میں کہتے ہیں، اردو میں او میری جان بیوی کو کہتے ہیں، جان محبوب کو کہتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جان عالم ہیں. اعلی حضرت ارشاد فرماتے ہیں، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، سارے جہان کے وہ محبوب ہیں، سارے جہان کی وہ روح ہیں. ارے جان ہے تو جہان ہے، مصطفیٰ ہے اس لیے جہان موجود ہے. آب و گل میں نور کی پہلی کرن، یہ اعلی حضرت کے خاندان کا کمال ہے. وہ ایسے اشعار کہتے ہیں جس میں اسلام کی بات، اہل سنت کا عقیدہ، قرآن و حدیث کی ترجمانی، عادی شریعہ بھی اسی وقار کے ساتھ نعت رسول کہتے ہیں. اور میرے مفتی اعظم کا ایک شعر دیکھو، ایک شعر ہے وہ فرماتے ہیں، شفا خانہ کیا ہے تو بول دیا، اس در کی حضوری ہی
اس میاں کی دوا،
اس در کی حضوری ہی اس میاں کی دوا ٹھہری، اس در کی حضوری ہی اس میاں کی دوا ٹھہری، ہے زہرِ معاصی کا
طیبہ ہی شفا
خانہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضری سارے گناہ، جو روحانی بیماری ہے اس کی دوا وہی ہے. اور یہ دوا خانہ، یہ شفا خانہ ہے تمام بیماریوں کا. یہ کیوں کہا میرے سرکار مفتی اعظم ہند نے؟ اس لیے قرآن فرماتا ہے، ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاءوک، جب کوئی گناہ کر لے، اپنی جان پر ظلم کر لے، تو اسے مسجد میں نہیں بھیجا ہے، اسے کعبے میں نہیں بھیجا ہے، بیت المقدس میں نہیں بھیجا ہے، بھیجا ہے تو بتاؤ کون سی آئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، گنہگارو خوشخبری سنو، تم اگر اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، گناہ کے مرتکب ہو گئے ہو، تو ایک ہی نسخہ رب نے فرمایا کہ اگر گناہ کر لیا ہے تو جاؤ، ان گنہگاروں کو چاہیے کہ آپ کے دربار میں حاضر ہو
جائے.
اور ان کے دربار میں جب حاضر ہو جائیں گے اور جا کر کے وہاں کیا کریں گے، ذرا اندازے قرآن تو دیکھو، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کریں. جب اللہ سے معافی طلب کرنا ہے تو مسجد میں بھیجنا چاہیے تھا، کعبے میں بھیجنا چاہیے تھا، بیت المقدس میں بھیجنا چاہیے تھا، کسی جنگل کے سنسان علاقے میں وہاں بھیجنا چاہیے. جاؤ اللہ سے رو گر کے آؤ، تمہیں معافی مل جائے گی. لیکن اے میرے رب کریم، تو نے اپنے محبوب کی بارگاہ کی عظمت کو کس انداز سے بیان کیا ہے؟ میرے پیر و مرشد فرماتے ہیں، اس در کی حضوری ہی
اس میاں کی دوا
ہے، اس میاں کی دوا ہے.
بے شک
قرآن فرما رہا ہے، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، عالم کی ڈاکٹر کے پاس مت جانا، بے سند والوں کے پاس مت جانا، جو سارے ڈاکٹروں کے ڈاکٹر، سارے طبیبوں کے طبیب، سارے حکیموں کے حکیم، تیرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے دربار میں آ جاؤ اور پھر اللہ سے معافی مانگو. وہاں آ کر اللہ کو پکارنا ہے، پھر نبی کے پاس کیوں آئے؟ اس لیے نبی کو رب نے رحمت للعالمین بنایا ہے.
بے شک
تڑپنے والے تو دنیا میں کہاں کہاں تڑپتے رہتے ہیں، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں گنہگار مریض آئے اور تڑپ کر کہے مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، تو رحم آئے گا رحمت للعالمین کو. وما ارسلناک اللہ سے یہ لوگ معافی مانگیں لہم الرسول پھر اس بیمار کی درخواست مصطفیٰ سنیں اور پھر اللہ سے فرمائیں اے میرے رب سے لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر لوگ اللہ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ توبہ قبول ہو گئی تو معاملہ کلیئر ہو گیا۔ رحیمہ کیوں فرمایا؟ مفسرین فرماتے ہیں تو نبی کے وسیلے سے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، توبہ بھی قبول ہوتی ہے اور الگ سے اس کو اشتراک نام بھی ملا ہے۔ کوئی ہاسپٹل ایسا نہیں کہ علاج کرنے کے بعد کوئی فلیٹ دے دے، کوئی بنگلہ دے دے، لیکن مصطفیٰ کا شفا خانہ وہ ہے، علاج بھی ہوتا ہے، جنت کا فلیٹ بھی ملتا ہے، جنت کا بنگلہ بھی ملتا ہے، رقم بھی ہوتا ہے۔ یہ ہے مشرق فرماتے ہیں اس در کی اجروجی ہی دوا ٹھہری ہے، زہر معاصی کا شفا خانہ سمجھی۔ روزانہ پڑھتے ہو، جھومتے ہو، لیکن کس سینس میں، کس بیک گراؤنڈ میں یہ شعر کہا ہے؟ سرکار مفتی اعظم ہند نے، وہ آج آپ کو انشاءاللہ معلوم ہو گیا۔ اب جب یہ شعر پڑھا جائے گا تو مصطفیٰ کا شفا خانہ یاد آ جائے گا اور نبی اکرم کے بارگاہ کی حاضری کہیں گے، آپ پوچھیں گے کیسے ہم کو میسر ہوگی، ہمارا تو بزنس تھوڑا سا ہے، پیسے نہیں ہے، وہاں ہم حاضر کیسے ہوں گے؟ یارو سنو، مصطفیٰ کی بارگاہی میں جانا یہ حضوری نہیں ہے، ان کا نام ہی ہے حضور۔
بے شک
تم غائب ہو، وہ حاضر ہیں۔ قرآن فرماتا النبی و اولا بالمؤمنین بانفسهم، یہ نبی مومن کی جان سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ بس مومن بن جاؤ، بڑے سنسیٹیو بن جاؤ گے، مومن بن جاؤ، تم کہیں بھی رہو مصطفیٰ تمہاری جان سے بھی تم سے زیادہ قریب ہے۔ بولو جان سے زیادہ کون سی چیز قریب ہوگی؟ جو جان جان ہے وہی قریب ہوگا۔
تو
اعلیٰ حضرت اسی لیے جان جہان فرمایا، جان بھی ہمارے بدن سے دور ہے اور جان نکلنے کے بعد بدن کو چھوڑتی ہے، لیکن وہ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جب جان تمہیں چھوڑ جاتی ہے تو مصطفیٰ کی محبت تمہارے دل میں موجود ہوتی ہے، اور یہی محبت ہے جو سینے میں تم نے اپنے آواز کی ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا، مرنے والا مسلمان جب مرتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے اور اس کو پہلے سلام کرتے ہیں، پھر روح نکالتے ہیں۔
بے شک
قرآن فرماتا ہے الذین تتوفاهم الملائکة طیبین یقولون سلام علیکم، جب وفات دینے والے فرشتے کئی جب وہ ظاہر کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم، پھر حضروں سے احترام کے ساتھ اس کی روح نکالتے ہیں، روح کو الگ کرتے ہیں، ایمان بھی الگ کرتے، ایمان تو محبت رسول کا نام ہے، روح ساتھ چھوڑتی ہے، ایمان تمہارے ساتھ ہے۔
بے شک بے شک
کسی بھی حضور فرماتے ہیں تمہارے عمل تین ہیں، تمہارے دوست تین ہیں، ایک وہ دوست ہے جو آنکھ بند ہوتے ہی تمہارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، دوسرا وہ دوست ہے جو تمہارے قبر کان میں قبر تک دفن کفن تک رہتا ہے، تیسرا وہ دوست ہے جو تمہارے کفن کے ساتھ قبر میں دفن ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یہ تین، حضور نے فرمایا ہے صحابہ اس میں سب سے اچھا وفادار دوست کون سا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دوست اپنے دوست کی لاش کے ساتھ کفن میں لپٹ کر قبر میں سو جائے اس سے اچھا اور مخلص دوست کون سا ہو سکتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو دوست ہمارا آنکھ بند ہوتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے وہ دوست کون سا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں وہ تمہاری پراپرٹی اور مال.
سرکار فرماتے ہیں
حضور فرماتے ہیں یہ تمہاری پراپرٹی اور مال ہے. جیسے ہی آنکھ بند ہوئی تمہاری ملکیت ختم ہو گئی وارثوں کی مال تو وہ ملک میں چلا گیا. اور جو قبر تک تمہارے ساتھ جاتا ہے تمہارے دوست احباب اور رشتے دار ہیں سب نہ کر کے واپس ہو جاتے. تیسرا دوست تمہارا ایمان اور امر ہے وہ تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتا وہ قبر میں بھی تمہارے ساتھ جاتا ہے. یہی وہ دوست ہے جس سے تم اپنی محبت کا رشتہ کرتے. یہ تین دوست ہیں مرنے کے بعد بھی ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں. روح چلی جاتی ہے چراغ محبت مصطفیٰ قائم رہتا ہے. اس لیے میرے سرکار فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت لحد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے لہر میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. چراغ کو جلاؤ پھر سارے معاملے تمہارے کلیئر کٹ ہو جائیں گے کوئی دقت ایسی نہیں آئے گی. اے انسان سن اس دنیا میں تو زندہ ہے رب نے تمہارے لیے ہوا سے خمسہ بنایا ہے. میں بہت آسان کر کے سمجھا دوں گا آپ پریشان نہ ہو. یہ ہوا سے خمسہ کیا ہے ہمارے حاجی یاسین صاحب سوچتے ہوں گے کہ کون سی ٹیکنیکل لینگویج استعمال کر رہا ہے. پانچ سینسر اللہ نے تم کو بتا دیے اب سمجھ گئے بڑے سینسیٹیو ہیں. سینسر اس کو کہتے ہیں کچھ محنت کرنی نہیں پڑتی ہے. آپ ایئرپورٹ پر جائیے وہاں کا ڈور اور دروازہ جو ہوتا ہے سینسر اس میں لگا ہوتا ہے. چھ فٹ آپ دور رہیں تو وہ اپنی آغوش کھول دیتا ہے کم ایئر مائل میں. دھکا دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے گھر گھٹانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. آغوش کھول دیا آ جاؤ اندر آپ گئے یہ وفادار پھر اپنی آغوش بند کر لیتا ہے. آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ کیا ہے سینسر ہے. آپ کے گھر میں اے سی لگا ہوا ہے ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں اس میں سینسر ہے. پہلے اٹھ کر کے بٹن دبانا پڑتا تھا اب اٹھنے کی زحمت نہیں ہے. جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں ٹیبل پر یوں کیا اس کا منہ کھلنے لگا زندہ ہو گیا. اتنا سینسیٹیو ایسی بنایا گیا ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں سمجھ گئے ہوں گے یہ سینسر انسان کو زندگی گزارنے کے لیے رب نے پانچ سینسر فٹ کیے ہیں پورے باڈی. ایک کا نام عربی میں ہے قوت ذائقہ. ذائقہ کہتے ہیں ٹیسٹ کو چکھنے کو. یہ سینسر زبان میں رب نے فٹ کیا یہ سینسر اللہ تعالی نے زبان میں فٹ کیا. آپ جیسے زبان پر بوتل کی مرچی کا پاؤڈر رکھو تو شکر کی مٹھاس نہیں آئے. زبان بتا دے گی یہ مرچی ہے. اندھے کو بھی مرچی کھلا تو بتا دے گا کہ یہ مرچی ہے. لیمڑے کا پتا اس کے منہ میں کا چبا فوراً کہہ دے گا یہ تو کڑوا ہے. آم کھلا دو کہے گا میٹھا ہے. چیکو کھلا دو میٹھا ہے. یہ سینسر تمہیں چکھاتا ہے اور چیز کے اندر ٹیسٹ کیا ہے وہ بتاتا ہے. اس کو کہتے ہیں قوت ذائقہ چکھنے کی قوت. اس کو یاد رکھیے گا. دوسرا سینسر ہے سونگھنے کا. اس کو عربی میں کہتے ہیں قوت شامہ سونگھنے کی قوت. بدبو ہے بدبودار ہے یا خوشبودار ہے یہ زبان نہیں بتاتی ہے کام نہیں بتاتا ہے. یہ نام یہ تھرمامیٹر رب نے لگا دیا ہے. اس میں خوشبو اور بدبو کو محسوس کرنے کا سینسر فٹ کر دیا ہے. تیسرا سینسر ہے آنکھوں میں، جس کو عربی میں کہتے ہیں قوت باصرہ، دیکھنے کی طاقت. یہ پھول لگا ہوا ہے، کان نہیں بتائے گا، ناک نہیں بتائے گا، یہ کاغذ اور پلاسٹک کا گول پلر کے اندر چپکایا ہوا ہے، یہ آنکھ دیکھ کر بتائے گی. لمبا ہے، ٹھکنا ہے، کالا ہے، گورا ہے، یہ سب وہ سینسر جو تمہاری آنکھ میں لگایا گیا ہے یہ بتاتا ہے. یہ پانچ تیسرا سینسر، چوتھا سینسر تمہارے کان ہے. گدا بول رہا ہے کہ مرغا بول رہا ہے، یہ کون بتائے گا؟ آواز سنی دیوار کے پیچھے، کہہ دیا گدا چلا رہا ہے، مرغا بول رہا ہے. یہ سینسر آپ کے کان میں ہے جو آواز کو پیش کرتا ہے. یہ چار سینسر صرف ایک محلے میں، الگ الگ ٹاور نہیں لگایا، ایک ہی محلے میں اور سینسر فٹ کر دیے ہیں. چکھنے، سونگنے، دیکھنے اور سننے کے، یہ چار سینسر آپ کے چہرے کے اندر رب نے فٹ کر دیا. اور چوتھا سینسر، پانچواں سینسر پورے بدن میں، اس کو کہتے ہیں لمس، قوت لامسا، ٹچ کرنے اور چھونے کی قوت. یہ گرم ہے یا سرد ہے، یہ آپ پورے بدن میں جہاں برف کا ٹکڑا ٹچ ہوا آپ کہہ دیں گے یہ ٹھنڈا ہے. آپ کی چنگاری آپ کے بدن پر آئی، آپ کہہ دیں گے یہ گرم ہے، یہ آگ ہے. یہ پورا بدن سینسیٹیو رب نے بنایا ہے. یہ سینسر پیر کے ناخن سے لے کر اور بال کی جڑ تک اور نوک تک اللہ تعالیٰ نے اس سینسر کو فٹ کیا ہے. یہ واحد سینسر ہے جو آپ کی باڈی کو اللہ نے انعام کے طور پر عطا فرمایا ہے. جب یہ سینسر سلامت ہوتے ہیں تو آپ کی لائف ایکٹیویٹی پرفیکٹ ہوتی ہے. اس میں سے ایک سینسر بھی ڈیمیج ہو جاتا ہے تو لائف ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ہاں چلی گئی لائف ڈسٹرب، کان چلا گیا، ہاں ہاں بولتا ہے، آن کو سنتا ہے انگلی، یہ سینسر ختم ہو گیا. اسی طرح زبان کا سینسر ختم ہو تو یہ آم کھا رہا ہے کہ املی کھا رہا ہے کچھ پتا نہیں. ناک کا سینسر ختم ہو گیا تو یہ بدبو ہے کہ خوشبو ہے، یہ اتنے مجموعہ ہے یا ہنا ہے یا شمامہ ہے، کچھ بیچارے کو نہیں پایا. تھوڑا گدھا سب ایک جیسے نظر آئے گا. سینسر سلامت ہے تو ہر ایک چیز کی حقیقت معلوم ہے. اسی طرح رب نے مسلمان کو ایمانی سینسر دیا. جس طرح جسم کا سینسر سب کو دیا ہے اور مسلمان کو ایمانی اور روحانی سینسر دیا ہے. جب ایمانی سینسر سلامت رہتا ہے تو ہر چیز کی حیثیت کو سمجھتا ہے اور وہ سینسر ختم ہو جاتا ہے. دیکھنے میں تو انسان ہے لیکن چیزوں کی حقیقت اس سے اوجھل ہو جاتی ہے. اس طرح سے جب ایمانی سینسر فیل اور فیلنگ ہو جاتا ہے تو پھر اسے امتی اور نبی کا فرق نہیں معلوم ہوتا.
کیا بات،
وہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارے جیسے، تو کہہ رہا ہے سمجھ جاؤ اس کا سینسر ختم ہو گیا.
بے شک
جیسے کہ آنکھ کا سینسر ختم ہو جائے، نظر نہ آئے، ادھر سے آ رہا ہے ابا، ادھر سے اندھا بیٹا جا رہا ہے، دونوں کی ٹکر ہو گئی، ذرا بیٹا چلبلا ہے تو وہ بولتا ہے کون ابے سالے، ٹکرایا اور فوراً بولا کون ابے سالے، ان کا گردی بتا رہا ہے. بیٹا بولتا ہے، باپ بولتا ہے بیٹا میں ہوں. جب آواز سنا یہ سینسر سلامت ہے، بولے ابا آپ ہے معاف کر دو. یہ باپ کو بیوی کا بھائی کیوں کہا؟ اگر آنکھ کا سینسر سلامت ہوتا تو سالا کبھی نہیں بولتا. سینسر نہیں تھا، رشتہ ختم ہو گیا. تھا رشتہ لیکن بول رہا ہے غلط لفظ. کون ہے جو سالے ٹکرا رہا ہے؟ دیکھ کے نہیں چلتا ہے. یہ الفاظ کس سے نکلیں گے؟ سینسر ختم. جب سینس نہیں ہے تو باپ کو سالا بولتا ہے بے تکان. اسی طرح جب ایمان کا سینسر ختم ہوتا ہے تو کہتا ہے نبی میرے جیسے ہیں. میرے دوستو یہ سینسر اللہ جب سلامت رہتا ہے تو استقامت آتی ہے. کسی کو رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. جس نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور اس کو ایمانی سینسر اس کا اسٹام ہو گیا تو رب فرماتا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تتنزل عليهم الملائکہ آسمان سے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. دن رات اللہ والوں کے استقامت والوں کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں. وہ پہاڑ کی چوٹی پر ہو انسان پہنچ نہیں سکتا رحمت کے فرشتے آتے ہیں. وہ پہاڑ کی کھو اور گفا میں ہو رحمت کے فرشتے آتے ہیں. وہ دریا کے کنارے ہو وہاں بھی میلا فرشتوں کا لگا رہتا ہے. اور دنیا میں ہو تو انسان بھی آتا ہے فرشتے بھی آتے ہیں. کیا کہنے ہند الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا پھر وہ اس پر قائم ہو جاتا ہے اٹل ہو جاتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ پھر فرشتے اترتے ہیں اور اترنے کے بعد کیا کہتے ہیں چپ چاپ بیٹھے نہیں رہتے ہیں وہ اس سے گفتگو کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اے استقامت والے اللہ تخافوا کسی سے ڈرنا نہیں. اسے سمجھاتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. ولا تحزنوا اور کوئی چیز اگر تمہاری چھین لی جائے تو غم مت کرنا. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون اور اس جنت کی بشارت زندگی ہی میں سن لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا. یہ ہے اللہ والے استقامت والوں کا مقام. استقامت اسے کہتے ہیں کہ ہر حال میں کوئی بھی ہو وہ ڈرتا نہیں ہے بربدا اس کے منہ پر کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے. میں نے اس سلسلے میں اپنے پیر و مرشد کو مکمل پایا.
سبحان اللہ.
استقامت ایسی استقامت ہے صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم کو بھی جان دیا تھا.
بے شک
ہم کافی ناراض سمندر کے کنارے راج مندری سے قریب ایک علاقہ ہے حضور مفتی اعظم ہند کے ساتھ سفر کرتے ہوئے کافی نارا پہنچے. وہاں ایک کیرلا کے تھے جو چمڑے کے ویاپاری تھے ان کے مہمان حضور مفتی اعظم ہند تھے. وہاں جب ہم ایک دن قیام کر کے رہے تو ان کے ایک مکان میں ایک غیر مسلم کرائے دار تھا جو بزنس کے اعتبار سے بہت پریشان تھا. اس نے کہا تمہارے گرو آئے ہیں ہم ان سے آشیرواد لیں گے تاکہ ہمارا کاروبار کچھ چلنے لگے. وہ شیخ صاحب اسے لے کر آئے اور حضور کے سامنے بٹھا دیا. حضور سے کہا حضور یہ غیر مسلم ہے دعا کے لیے آیا ہے. اس سے کہا کہ تم بیان کرو تمہاری تکلیف کیا ہے. تو کہنے لگا کہ میں بہت مالدار تھا ایسا تھا ویسا تھا دنیا بھر کی باتیں اس نے کی. اب معلوم نہیں کیا ہوا کہ میرا سارا بزنس ٹھپ ہو گیا. آپ بھگوان سے دعا کرو کہ بھگوان میرا بزنس چالو کر دے. حضرت سماج میں آ گئے تو اللہ تو بھگوان کیسا اللہ تو گالی دیتا. وہ تو گھبرا گیا کہنے لگا میں نے کیا کہا ارے بھگوان کہا ہے نا. ہاں ہاں کہا یہی گالی ہے. حق کے معنی دو ہیں. اب حضرت اسے سمجھاتے ہیں حق کہتے ہیں عبادت کو بھی اور حق کہتے ہیں عورت کی شرمگاہ کو بھی. ایسا لفظ جو زو مانا ہو رب کے لیے بولنا حرام ہے. تو شیر صاحب نے کہا حضور یہ ہندو ہے. فرمائے ہندو ہو یا سندھو ہو کیا اپنے رب کو گالی دے گا کیا انداز. پھر وہ غیر مسلم بولتا ہے سرکار ہم اب کیا کہیں. آیا ہم ہوتے تو کیا بولتے لیکن فوراً بولتے ہیں اگر اللہ کے لیے لفظ ہندی میں بولتا ہے تو ایشور کا ہے. یہ حضور نے فرمایا. میں وہاں سے آ کر کے میں نے ڈکشنری کھولی کہ ایشور کے معنی ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے احکم الحاکمین. ایشور کا معنی احکم الحاکمین. مجھے ایشور کا معنی اس بنیاد پر معلوم ہوا کیسی اصطلاح کی ہندی ہی بولنا ہے نا تو حکم الحاکمین کا اس میں رب کے لیے کوئی مخالفت کا انداز نہیں ہے. میں سوچنے لگا والے میرے پیرو مرشید وہ غیروں سے کوئی بات سنیں یا اپنوں سے سنیں برداشت نہیں کرتے تھے جب استقامت کا سنسٹیو معاملہ
بے شک
جب استقامت کا سینسر پرفیکٹ ہوتا ہے تو وہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا ہے. اس نے توبہ کی. اب توبہ کرتا ہوں کان پکڑتا ہوں کبھی بھگوان نہیں کہوں گا. پھر حضور مفتی اعظم ہند نے اس کو ہند سے والا تعویذ لکھ کر دیا. معلوم نہیں پھر اس کا کیا ہوا. بھلا ہی ہوا ہوگا جس کو تعویذ دے دیتے تھے اور جس کو ڈانٹتے تھے اس کا بھلا ہی ہوتا. میں نے اکثر دیکھا جس کو زیادہ ڈانٹ کے آئی اس کا زیادہ بھلا ہوا. یہ میرے پیر و مرشد کی ڈانٹ تھی اور جو ڈانٹ سن کر کے بھاگ گیا اور تباہ ہو برباد ہو گیا اللہ والوں کی ڈانٹ میں بھی بڑی برکت ہے. جو اس کو برداشت کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. اسی طرح میں وجے واڑے سے آندھرا پردیش کا مرکزی شہر ہے وہاں سے ہم سفر کر رہے تھے. گول کنڈا ایکسپریس سے حیدرآباد آ رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ فرسٹ کلاس اس وقت اے سی نہیں چلتا. فرسٹ کلاس میں احمد شیخ نے آپ کی سیٹ ریزرو کروا دی تھی. ایک میمن جماعت کے بہت بڑے شیخ وجے واڑے میں رہتے تھے اور عام کا زمانہ تھا وہاں. آگرہ کا آم بیگن پھلی ایک ٹوکری میں رکھ کر کے حضرت کے ساتھ کر دیا تھا. میں تھا اور حضرت. راستے میں نے وہ آم چاقو سے کاٹ کر ایک پلیٹ میں دے کر حضرت کے سامنے پیش کیا. آم سے بہت رغبت رکھتے تھے. حضرت نے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کھانے شروع کیے. اس میں ایک مدراسی نوجوان لمبا چوڑا اسمان وہ بار بار فرسٹ کلاس کے ٹیبل نمبر 3 میں آ کر جھانکتا رہا. مجھ سے بولتا ہے یہ کون ہے تمہارا. ہم نے کہا ہمارے بہت بڑے پیر ہیں. پیر کس کو کہتے ہیں. میں نے تمہاری زبان میں گرو جس کو کہتے ہیں. او کیا چہرہ چمکتا ہے. ہم مل سکتا ہے. ایک ہندو بولتا ہے ہم مل سکتا ہے. میں نے کہا جا مل. گیا پیر چھو کر کے سجدہ کرنے لگا. حضرت نے اس کا پاؤں پکڑ دیا. لا حول ولا قوت الا بالله. اس کو کس نے بھیجا. استغفر اللہ. میں نے کہا حضور ہندو ہے. ہندو ہے کیا میں کو سجدہ کرے گا. اس کو بٹھا دیا. وہ گھسنے کے بعد بیٹھ گیا اور ہاتھ جوڑا شمع مانگتا ہوں معافی مانگتا ہوں. حضرت نے فرمایا کیا بولتا. میں حضور معافی مانگتا جا تیری معافی میں نے کر دی. پھر کھڑا ہوا کہتا ہے میں آپ کا پرساد چاہتا ہوں. حضرت کو پلیٹ ہاتھ میں لے کر آم کھا رہے ہیں. اس کو دے دیا. دے رہا تھا لے کر کے باہر کیٹن سے نکلا. وہ چاقو بھی اس نے تھا. اس کو اس نے چھوٹے چھوٹے پیس کو کئی پیس کیے اور پورے فرسٹ کلاس کے کیبن میں گھس کر کے بولے بابا کا پرساد ہے سب کو کھلا رہا سب کو کھلا رہا. پھر تو عورت مرد کو بھیڑ لگ گئی. سارے فرسٹ کلاس والے آ کر کے حضرت کو دیکھتے ہیں. فرما کے یہ کہاں سے دم آ گئے. میں نے جاؤ جاؤ حضرت عورتوں کے سب سے ناراض ہوتے ہیں سب کو ہٹایا. پھر آ کر کے کھڑا ہوا. اب سنو کہتا ہے سرکار ہم آپ کو انوائٹ کرتا ہے. حضرت نے فرمایا کیا بول رہا. میں نے بولا آپ کو دعوت دے رہا ہے. کس چیز کی دعوت دیتا ہے. بولے ہمارا بہت رش نہیں ہے. وہ مدراسی تھا. اس نے بہت اچھا مندر بنایا ہے. اس کا ادھاٹن ابھی باقی ہے. ہم ادھاٹن کرنے کے لیے تم کو ادھاٹن کرنے کے لیے تم کو بلا رہا آئے گا. فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. لا الہ الا اللہ. تمہارے پنڈے سب مر گئے. فرمایا تمہارے پردے سے مر گئے ہم کو انوائٹ کر رہا ہے. میں نے اس کو کھینچا, میں کیا بات کر رہا ہے چلی کرا, اس کو بیچارے کو کیا معلوم. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ایک غیر مسلم صرف چہرہ دیکھ کر ایسا متاثر ہوتے تھے کہ خدا کی قسم بہت سی ایسی فیملی میں نے دیکھا کہ وہ لوگ صرف چہرہ دیکھ کر کے کل میں کئی جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے. میں
ایمرجنسی والی بات
چھتیس گڑھ کا سفر کر رہا تھا. گوندیا ہم کو ہاوڑہ بمبے میل سے اترنا تھا. گوندیا پلیٹفارم بہت لمبا ہے جو ناگپور سے 165 کلو میٹر کے فاصلے پر ہے. وہاں جب میل رکا تو پورا پلیٹفارم سنیوں سے کھچا کھچ بھرا تھا. سب کے ہاتھ میں ہاتھ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اس زمانے میں نعرے پر کوئی پرتیبندھ نہیں. ہر کو بڑے بڑے حساب سے ہم کو نعرے لگانے پڑتے ہیں. نعرے لگا لگا کے پورا پلیٹفارم گونج رہا تھا. حضرت نیچے بادشاہوں کی طرح اترے. جو اسٹیشن ماسٹر تھا وہ غیر مسلم تھا. وہ اپنے آفس سے نکل کرتے اور ڈور کی چوکھٹ دو پکڑ کرتے جھانک رہا. میں اتنے میں ادھر سے گزرا تو اس نے مجھے پکڑ لیا. کہنے لگا یہ کون ہے؟ میں نے حضرت کا مختصر تعارف کرایا اور وہاں سے گزر گیا. جب ہم سید زاہد شیخ کے مکان پر پہنچے اور وہاں پر حضرت کا قیام تھا, وہ عصر کی نماز کے بعد نہا دھو کر ٹوپی پائجامہ پہن کر جیسے مسلمان آ رہا ویسے آیا. اس نے مجھے ڈھونڈا, میں مل گیا. کہنے لگا مجھے پہچانتے ہو؟ میں نے کہا میں نہیں پہچانتا, آپ کون ہیں؟ کہا اسٹیشن پر میں ملا تھا, میں اسٹیشن ماسٹر ہوں, میرا نام مسٹر نائیڈو ہے, میں آپ کے پیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا صرف چہرہ دیکھا میں نے اور میرے دل کی دنیا بدل گئی, بے چین ہو گیا. میں نے وہیں پر ریسٹر پر سکھ مارا, سگنیچر کی, گھر آیا, بیوی کو بتایا, بچی اور بچے کو بتایا کہ میں تو اب جا رہا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے, میں مسلمان ہونے کے لیے جا رہا ہوں. اب تمہارا اپنا معاملہ ہے, جس راستے پر جانا ہو جاؤ. بیوی نے کہا جہاں تم وہاں ہم. بیٹے سے پوچھا نوجوان, بیٹا کہتا ابا امی جہاں ہیں وہاں ہم رہیں گے. بیٹی بھی وہی بولی, چاروں کے چاروں حضور سجدی سرکار مفتی اعظم ہند کی خدمت میں اسلام لانے کے لیے صرف اس بنیاد پر آئے تھے کہ صرف چہرہ. بیوی نے چہرہ نہیں دیکھا تھا, بیٹے نے, بیٹی نے, کسی نے نہیں دیکھا تھا. ایک دیکھنے والی نگاہ کو صرف انہوں نے دیکھ لیا تھا, ان کے دل کی دنیا بدل گئی. یہ ہے سینسیٹیو کیسے کھینچتا. حضور مفتی اعظم ہند اندر چائے پی رہے تھے, میں نے فوراً کلمہ پڑھایا چاروں کو. اس لیے کہ حضور مفتی اعظم ہند سے اگر معلوم ہو جائے کسی نے کہہ دیا کہ یہ ایمان لانے والا تھا اور آپ کے پاس لایا اور حضور فرماتے تھے کلمہ پڑھایا اور کہا نہیں تو اس کو بھی کلمہ پڑھایا.
بے شک بے شک
اتنی دیر تک تم اس کے کفر پر راضی رہے تم بھی کلمہ پڑھو.
اللہ اکبر.
اس لیے ہمارا طریقہ یہ, کوئی آتا ہے کلمہ پڑھنے کے لیے اور حضرت کے پاس جانا چاہتا, پہلے ہم اس کو کلمہ پڑھا دیتے تھے پھر حضرت کے پاس لے کے جاتے تھے. حضرت کے پاس لے کے گیا, دکھایا, حضرت نے فرمایا آپ نے کلمہ پڑھا دیا. میں جاتا تک پوچھیں, میں نے کہا حضور میں نے کلمہ پڑھا دیا, پڑھ لیا, بٹھایا. پھر حضرت نے ایمان مفصل تفصیل کے ساتھ جنت پر ایمان لایا, دوزخ پر ایمان لایا, قیامت پر ایمان لایا, حساب و کتاب پر ایمان لایا, قبر کے سوال و جواب پر ایمان لایا, تفصیل سے سارے ایمان مفصل کو بیان فرمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ دیوی دیوتا سے میں نے انکار کیا اور پوجا پاٹھ سے میں نے توبہ کی. سب بیان کرنے کے بعد اس کو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھوایا اور پھر ارشاد فرمایا محرم کا زمانہ تھا کہ تمہارا نام ہم شبیر رکھیں. اس کا نام شبیر رکھا اور اس کی بیوی کا نام فاطمہ رکھا اور اس کے لڑکے کا نام محمد رکھا اور لڑکی کا نام میمونہ رکھا. اس طرح سب کے نام حضرت نے لکھے, سب کو کلمہ پڑھایا, بات ختم ہو گئی. اور پھر 6-7 مہینے کے بعد میں تقریری پروگرام پر بودھیا آیا تو میں نے پوچھا وہ شبیر صاحب کا کیا حال ہے, تو لوگوں نے کہا وہ تو ایسا سچا پکا مسلمان بن گیا. اس کو جب میں نے بلایا تو ماشاء اللہ گاڑی رکھی تحجد کا پابند بن گیا, چاش اشراق پڑھنے لگا. میں نے گفتگو کی تو کہا اتنے دن میں میں نے پورا قرآن ختم کر لیا, سورہ یاسین میں نے حفظ کر لیا, میری بیوی نے بھی قرآن پڑھ لیا. چہرے پر اس کے بچے کی داڑھی آ گئی. یہ مسلمان کی نشانی, ایک نگاہ بلی نے ان پر توجہ ڈال دی تو ان کا جتنا سینسر ختم ہو گیا تھا سینسر زندہ ہو گیا. اب ہر اسلام کی باتوں میں اسے خوبی نظر آ گئی.
نعرہ تکبیر,
زندہ باد.
آج تو مسلمان ہے اور سفن سفا رہتا ہے, صبح اٹھتا ہے تو ناشتہ بھی نہیں کرتا, دال کھلا کھلا کر سر 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 ایسے کہ پھونکی بھی نہ نکلنے پائے. یہ کمی نفرت ہے. اللہ اکبر. سنو میرے پیر و مرشد, جب گجرات کے دورے پر سن 1974 میں آئے تھے تو ہم رانا باغ پہنچے تھے اور وہاں پر ایک تھے مسہار فیملی کے, لیکن نام بھول گیا میں, ان کے لڑکے محمد احمد وغیرہ تھے. ابو بکر مسہار, ابو بکر مسہار بہت بڑے شیخ تھے. ان کے مکان پر ہمارا قیام تھا اور مکان سے لگا ہوا قاضیہ لگی ہوئی ایک مسجد ہے, قاضیہ مسجد. اس میں حضور عصر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے. ایک حاجی, ان کا بھی نام بھول رہا ہوں, ایک حاجی صاحب حضرت کے پرانے مرید تھے, منہ میں دانت نہیں, بالکل پاکر پاکر کرتے رہے اور حضرت سے ملنے کے لیے آئے. حضرت نے ہاتھ پکڑ لیا, بولے حضور میں آپ کا مرید ہوں. فرمایا یہ آم کی گٹھلی کب تک پالتے رہو, اس کی یہ
تھوڑی
جو بڑھاپے میں دانت نکل جاتا ہے تو گٹھلی جیسے یہ تھوڑی ہو جاتی, پکڑ لیا اور فرمایا یہ آم کی گٹھلی کب تک پالتے رہو گے, کیا اتنے بوڑھے ہو گئے کہ گاڑی کا بھول بھی سنبھال نہیں سکتے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وہ حاجی صاحب گھبرا گئے, کہنے لگے حضور توبہ کرتا ہوں. بولے مجھ سے توبہ مت کر, اللہ سے توبہ کر, تو نے اس کے حکم کو آج کر ختم کیا ہے, توبہ کر لے. توبہ کیا. حاجی صاحب نے اس دن سے داڑھی بھی رکھی, ٹوپی بھی پہننے لگے اور پکے نمازی بن گئے. 10 یا 12 مہینے کے بعد حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا. ہم نے کہا واہ واہ, کیا پیر نے ٹوڑی کو ہاتھ لگایا, اونٹا جلدی بن گیا. یہ ہے کہ مرے ہوئے سینسر کو, بگڑے ہوئے سینسر کو, یہ ہمارے ایسے بے کامک ہیں, ہاتھ لگاتے ہیں جن کا سینسر جان جاتا ہے اور اسلام کی باتوں پر عمل کرنے میں وہ لذت محسوس کرتا.
ایمرجنسی والا بھی لگے.
یہ عالم ہے ان اولیاء کرام کا. اس لیے قرآن فرماتا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. جو اللہ کے دین پر قائم ہو جاتا ہے فرشتے اس کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں. ایمرجنسی کا زمانہ تھا, پولیس کمشنر دلی کا وارنٹ لے کر حضور کی شہدری میں اپنے پولیس نوجوانوں کے ساتھ داخل ہو گیا. ساجد میاں رحمت اللہ علیہ اس وقت موجود تھے جو حضرت کے داماد تھے. میں جی کارپائی کے پاس کھڑا تھا, حضرت کی نگاہ پڑی وردی والے پر تو فرماتے ہیں خبیث, یہ خبیث کیسے آئے؟ پولیس کمشنر وارنٹ لے کر آیا, اور حضرت فرماتے ہیں خمیس کیسے آئے نکالو ہی. یہ کیا اللہ کا خوف ہے
بے شک
ولا تحزنوا, اس کی تفصیل ہم نے دیکھی
بے شک.
بڑے اطمینان سے فرمائے خمیس کیسے آئے نکالو ان کو. کمشنر تو سن کر کے حیران ہو گیا, میں نے دیکھا کہ وہ خاموش غلاموں کی طرح کھڑا ہے. آگے بڑھا کہا سرکار یہ دلی سے وارنٹ آیا ہے, رکھا کا وارنٹ, چلے گا یہاں سے, دفان ہو یہاں سے. ایسا ڈانٹا تو اس کا جواب نہیں دے سکا. فوراً اپنے جوانوں سے کہا چلو چلو یہاں سے. جیسے شور کو ڈانٹتے اور بھاگتا ہے ویسے پولیس کمشنر بھاگا. باہر نکل کر اس نے جو رپورٹ لکھی ہے دلی کو کہ یہ وہ گریٹ پرسنالٹی ہے, اس پر اگر ہاتھ اٹھایا گیا تو پورے ہندوستان میں آگ لگ جائے گا. یہ کس کا حوصلہ تھا؟ یہ اس کا حوصلہ تھا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقام, جو اس نے خدا کی خدائی اور مصطفیٰ کی مصطفیٰ مان لی اور پھر اس پر ڈٹ گیا. چاہے حکومت ہو, چاہے پولیس ہو, چاہے فوج ہو, کسی سے وہ ڈرتا نہیں, اتنا اسٹرنگ بن جاتا ہے. حضور مفتی اعظم کا وہ وارنٹ کینسل ہو گئے. ہم شاہجہاں پور لکھنؤ سے بریلی جا رہے تھے اور حضرت کی عادت تھی کہ تعبیر لکھ رہے ہیں تو لکھ رہے ہیں. وقت ہو گیا, ہم لوگ گھڑی دیکھتے, حضور گاڑی کا وقت ہو گیا, کسی کی نہیں سنتے تھے. جب خود تعبیر دے لیتے تھے تو غریبوں کو خوش کر لیتے تھے, پھر اٹھتے تھے چلو. ایسے کئی مرتبہ دیکھا, ٹائم ہو گیا اور حضرت اسٹیشن جا رہے ہیں, ڈر کے مارے ہم لوگ بول نہیں رہے تھے کہ حضرت وقت ہو گیا, گاڑی چلی جائے گی پہنچتے پہنچتے. لیکن ہم نے خدا کی قسم دیکھا, جب بھی ایسی صورت پیدا ہوئی تو گاڑی کھڑی تھی, حضور مفتی اعظم ہند میں اطمینان سے بیٹھ کے بھی گزاری. جو میرے استاد کل ہیں وہ بھی تھے. ایک جلسے سے ہم واپس ہو رہے تھے, جب ہم اسٹیشن پر پہنچے تو گاڑی رینگنے لگی. مفتی صاحب نے کہا سامنے کی بوگی جو ملٹری کی تھی اس میں سامان ڈال دو. میں نے جلدی جلدی حضرت کی کر لیا اور بیبی مجھ زمانے میں لے کے چلتے تھے اور کرم لے کے چلتے تھے, ہم نے جلدی سے اس میں ڈال دیا. فوج والے کو آپ جانتے کتنے پڑھے لکھے ہیں اور ان کی زبان کتنی میٹھی ہوتی ہے آپ جانتے ہیں. تم دیکھتے نہیں لکھا ہے فوجی جب تک, ہم نے کہا دیکھا ہے بھائی, یہ ہمارے بزرگ ہیں, گاڑی چھوٹ جائے گی, دوڑ کر کہاں جائیں گے, ہم اگلے اسٹیشن پر اتر جائیں گے. چاہے وہ کچھ بولا نہیں, حضرت کو ہم نے کھڑا کر دیا. لیکن اچھا نہیں رہتا تھا کہ حضور کھڑے ہیں اور یہ سب کم وقت بیٹھے ہوئے پیر پھیلا کے بیٹھے, تاش کھیل رہے تھے اور کچھ باتیں ہنسی مذاق کی کر رہے. میں نے فوجی سے کہا بھائی پیر تھوڑا سمیٹ لے اور ہمارے بزرگ ہیں, ہم لوگ کھڑے رہے تھے اگلے اسٹیشن تک جن کو بیٹھنے میں. خیر اس نے پیر سمیٹ لیا, کالا کمبل فوجیوں کا بچھا ہوا تھا. میں نے حضرت سے کہا حضور تشریف رکھیں, جگہ ہو گئی ہے, آپ تشریف لائے اور کمبل اٹھا کے سے پھینک دیا. میں نے حضور کمبل گھنٹے نہیں ناپاک کمبل تو نہیں بیٹھے, لکڑی کے پاٹلی ہوتے تو اس زمانے میں اس کو بیٹھے. تو یہ لوگ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کے خلاف کچھ بات کر رہے تھے اور بڑے گھناؤنے الفاظ حضرت مریم کے بارے میں وہ استعمال کر رہے تھے جو میں بیان بھی نہیں کر سکتا. حضرت نے سنا تو اپنی لکڑی اپنی لکڑی دے کر کے یوں کھڑے ہو گئے جیسے کوئی لڑائی کے لیے کھڑا ہو جاتا, اور اس میجر سے کہتے ہیں خمیس جمعان لو, کبھی مار دیں گے. مفتی شریف اللہ صاحب میں اس کو دیکھ رہے ہیں, میں ان کو دیکھ رہا ہوں. ایک تو یہ فوجی اپنے ڈبے میں گھسنے دیا, بیٹھنے کی جگہ دی, اسی کو ڈانٹ رہے ہیں, کم وقت کہیں دھکا دے کے نیچے نہ دیکھا. یہ ہمارا سوچنا تھا, ہم اس منزل پہ نہیں تھے, ہم گھبرا گئے. لیکن میں نے استقامت والے کی زندگی کو دیکھا. وہ لکڑی لے کر کھڑے ہو گئے اور جب ڈانٹا خبیب زبان کو تو کہتا ہے کہ بڑے میاں آپ تو ناراض ہوتے ہیں, ہم تو کرسچین کے پروفیٹ اور پیغمبر کو کہہ رہے ہیں, فرماتے ہیں سن وہ ہمارے پیغمبر ہیں, کرسچین کے اور عیسائی کے پیغمبر نہیں, وہ تو خبیث ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, پیغمبر ہمارے ہیں. اب ہم پیغمبر کی عزت پر, ہر پیغمبر کے ناموس پر قربان ہونے کے لیے
تیار.
جب یہ ڈانٹ پڑی ہے, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, وہ سمجھ کر کے بیٹھ گیا ہے, اس نے سمیٹ لیے, کہا بابا جی معاف کر دو معاف کر دو. پھر ارشاد کروایا, قبر کا کبھی ایسی کو قبول نہیں کرنا, اس سے وعدہ کرایا, توبہ کرایا. اور پھر اتنے میں دوسرا اسٹیشن آ گیا تو ہم لوگوں نے کہا سامان اتار کر ہم ڈبا بدل گئے. اس زمانے میں اسٹیم انجن چلتا تھا, ہر اسٹیشن پر کم سے کم 15 منٹ گاڑی ہوتی. جب ہم اپنے سامان اتارنے لگے تو میجر بولتا ہے کھڑے ہو کر کہ نہیں آپ لوگ اس دنام سے ایسے بیٹھو, ہم یہ پورا بس خالی کر دیتے ہیں. اگر سے میں نے کہا حضور یہ سب بول رہے ہیں کہ بریلی تک آپ چلیے, ہم کو کوئی پریشانی نہیں. ڈانٹ بھی پڑی, سب سیدھے ہو گئے.
بے شک
لکڑی ٹیڑھی ہوتی ہے, لوہا ٹیڑھا ہوتا ہے تو اس کو آگ میں ذرا سینک دو تو نرم ہو جاتا ہے. اللہ اللہ, یہ استقامت والوں کے جلال کی گرمی تھی کہ فوج کا میجر سیدھا ہو گیا اور سب نے تاش بند کر کے رکھ لیا, چپ چاپ کھڑے بیٹھے ہوئے حضرت کا چہرہ دیکھتے رہے اور حضرت کو اس ڈبے سے اترنے نہیں دیا. پھر عصر کا وقت ہوا, پہلے حضرت کا معمول یہ تھا کہ وضو کر کے تیار رہتے اور جب ٹرین ٹھہرتی تو آپ نماز پڑھتے تھے. چلتی ہوئی ٹرین پر کبھی نماز پڑھتے میں نے نہیں دیکھا. میں نے مصلی بچھا دیا, ٹرین رکی تو میجر بولتا کیا کریں گے, انہوں نے کہا نماز پڑھیں گے. بولے نہیں, زمین پر نہیں نماز پڑھیں گے. اس نے دو کالے بخش جو فوجیوں کے ہوتے ہیں اس نے اپنے فوجیوں سے کہا دونوں ملا دو اور یہ کپڑا اس پر بچھا دو. حضرت کو ہم نے اس بخش کے اوپر کھڑا کیا, پھر حضرت نے دو رکعت نماز قصر عصر کی ادا کی. ہم نے کہا اللہ اکبر, اگر ہم ہوتے اٹھا کر کے پھینک دیتے, لیکن یہ اللہ والے ہیں, استقامت والے ہیں, ان کی ایک ڈانٹ کتنے نیکوں کو سیدھا کر دیتی ہے, منڈوں کو توبہ کرنے پر مجبور کرتی ہے. یہی اولیاء کرام کی شان ہے. بڑے بڑے لٹیروں کو جب اللہ کے ولیوں نے نگاہ ڈالی ہے تو زمین پر ان کے سر آ گئے اور زبان سے توبہ اور استغفار کے کلمات جاری
ہوئے.
اس کا نام ہے استقامت. استقامت جسے حاصل ہوتی ہے اللہ اکبر, اس کے سامنے بڑے سے بڑا پاکھنڈی بھی سر اٹھا نہیں سکتا ہے. حضور مفتی اعظم ہیں استقامت کے بڑے ہی پاسدار تھے. حیدرآباد کے سفر میں ایک خانقاہ میں ہم لوگ گئے اور خانقاہ میں حضور کی دعوت میں حیدرآبادی مشائخ بیٹھے ادھر اور ادھر, حضرت کی قاری ادھر لگی ہوئی تھی اور سامنے دیوار پر ایک اوورال لگا ہوا تھا بہت خوبصورت لکھا ہوا. حضرت کی نگاہ اس اوورے پر بڑی جھڑا آ گیا, چہرہ سرخ ہو گیا. ہندا 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 ہوں تو گئی توبہ تو گئی توبہ لال لال, یہ فریم یہ اوورال کس نے لگایا؟ تو وہاں جو صاحب سجادہ تھے انہوں نے کہا حضور میں نے لگایا ہے. فرمایا توبہ کیجیے, نکالیے, پھینکیے. میں نے غور سے دیکھا تو اس پر ایک شعر لکھا ہوا تھا. وہ شعر یہ تھا, زاہد تو بخشے جائیں گنہگار منہ چکیں, زاہد یعنی نیک لوگ بخشے جائیں اور جو گنہگار ہیں وہ ٹکر ٹکر منہ دیکھ رہے ہیں. ظاہر تو بخشے جانے گنہگار منہ تک ہے, اے رحمت خدا تجھے ایسا نہیں چاہیے.
باذن اللہ
رحمت خدا تو سمجھایا, بچہ سمجھا, نشایت نہیں گیا لگانے والے تم راضی ہو توبہ کرو. صاحب سے حضرت نے توبہ کروائی اور اپنے بیٹے وقار پاشا سے کہا اس کو اتارو اور گھر میں لے جا کر کے رکھ دو. پھر حضرت تھوڑی دیر کے بعد جب جلال کم ہوا تو فرماتے ہیں آنکھوں میں نمی ہے آنسو ہے اور ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سب گواہ ہو جاؤ میں بھی توبہ کروں.
اللہ اکبر.
یہ پائیں گے دیکھو میں بھی توبہ کرتا ہوں. تو فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شاید سید صاحب بہت سے پاک کی اولاد ہیں ان کو حضرت نے ڈھانٹا ہے سب کے سامنے اس لیے حضرت توبہ کر رہے ہیں. یہ میرے دل میں خیال آیا. پھر حضرت میری طرف دیکھ کر فرماتے ہیں میں اس لیے توبہ کر رہا ہوں کہ میں نے اس میں خدا کا نام تھا اللہ کا نام تھا رحمت پروردگار تھا. میں نے کہا نکالو اسے پھینکو. لفظ پھینکنا اس نام خدا کی کہ سایہ شان نہ تھا. یہ جملہ غصے میں میری زبان سے نکل گیا اس لیے میں رجوع کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں. کون ہے جی جو اپنے نفس کا حساب لے دوسروں کا حساب لیتے ہیں یہ ویسا ہے یہ ایسا ہے ڈبل پیسہ ہے بھیسا ہے سب نظر آتے ہیں. میں کیسا ہوں یہ کوئی نہیں دیکھتا یہ وہ دیکھتا ہے.
سبحان اللہ سبحان
اللہ. دین پر قائم ہو جاتا ہے بڑا سنسٹیو ہوتا ہے ذرا بھی اس کے نام اعمال یا دل کے اوپر ایک کیڑکیڑی بھی آ جاتی ہے تو جس طرح تمہارے آنکھ میں درد ہوتا ہے آپ اس کینسر کو ختم کرنے اس آنکھ سے اس کیڑکیڑی کو نکالنے کے بعد ہی چین ملتا ہے. ایسے ہی اللہ والوں کا کینسر اتنا سنسٹیو ہوتا ہے ذرا سی غفلت میں کوئی زخم بھی نکل گیا جب تک کہ توبہ استغفار نہیں کریں گے انہیں چین نہیں. یہ زندگی تو بہت معمولی چیز ہے. میں سمجھتا ہوں تقوی اور پرہیزگاری کا یہ لاسٹ پوائنٹ
بے شک بے شک
جہاں میرے مفتی اعظم کی شان نظر آتی ہے.
بے شک
اللہ تعالیٰ استقامت کا جلوہ عطا فرمائے. استقامت جب ہوتی ہے تو رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی ہے نبی کی وفاداری دیکھی.
بے شک
ہمارے حاجی صاحب میں یہ جذبہ موجود تھا. اللہ کرے ان کے بچوں میں بھی یہی جذبہ استقامت کا موجود ہو. وہ داڑھی کا ہمیشہ اعلان بھی کرتے تھے لوگوں داڑھی رکھو داڑھی رکھو نبی کی سنت ہے.
بے شک
یہ نور الہی ہے. کہیں پر رہو گے دنیا دیکھ کر پہچانے گی ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور ہر ایک میں میرے پیر و مرشد کی استقامت کا اتنا بھی حصہ ادا فرما دے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. ویسے تو نہیں بن سکتے ان کے غلام تو بن سکتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلتے چل سکتے ہیں ان کے نقش قدم پر چلو گے کوئی تمہیں بہنا نہ سکے گا. میرے سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا.
بے شک
تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. کیا بدل سکے جو یہ سراغ لے کے جس کو یہ بھید مل جائے گا کوئی بڑی سے بڑی طاقت اس کو کس سے مس نہیں کر سکتی. رب العالمین آپ کے سننے کو میرے سنانے کو قبول فرما کر دین دنیا کی برکتیں اور آخرت کی سعادتیں عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.